تیسرا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، تکبر اور غرور مت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اوحى الى ان توادعوا حتى لا يفخر احد على احد، یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو عیاض بن جماز رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ تم تواضع کرو یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر فخر نہ کرے، پھر اگر کوئی شخص فخر بھی کرے تو تحمل اور صبر سے کام لینا چاہیے، جوابی کارروائی کرنا مناسب نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زرعی اصول تعلیم فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، پارہ نمبر 9، رکو نمبر 14، آیت نمبر 199۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے۔ ابن ابی اوکا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبر اور غرور نام کو بھی نہ تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ بیوہ اور مسکین و محتاج شخص کے ساتھ جا کر اس کی حاجت روائی کرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہ کرتے، اور یہ حاکم اور نسائی کی حدیث ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کی چغلی نہ کھائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا يدخل الجنة قطات، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ خلیل بن احمد نے چغل خوروں سے بچ کر رہنے کے لیے کیا اچھا معیار متعین کر دیا ہے کہ جو شخص تمہارے سامنے کسی کی چغلی کرے گا وہ تمہاری دوسروں سے چغلی کرے گا، جو شخص تم سے دوسروں کی باتیں نقل کرے گا وہ تمہاری باتیں دوسروں سے نقل کرے گا۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اگر آپس میں رنجش پیدا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ملاقات ترک نہ کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، لا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالاسلام، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے کہ وہ دونوں باہم ملیں تو ایک ادھر منہ پھیر لے اور دوسرا ادھر، ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔ ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دے۔ ترک تعلق کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ غلطیوں سے چشم پوشی نہیں کی جاتی اور معمولی معمولی خطاؤں کو سنگین سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں ہے، من اقال مسلم اشرت اقاله الله يوم القيامه، یہ ابو داؤد اور حاکم کی حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کی غلطی معاف کی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی لغزشوں سے درگزر فرمائیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف بن یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائیوں کی غلطی معاف کی، میں نے تمہارے اس عمل کی بنا پر دونوں جہانوں میں تمہارا ذکر بلند کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی شخص سے انتقام نہیں لیا، ہاں اگر کسی شخص نے باری تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس سے ضرور انتقام لیا، مگر اللہ کے لیے لیا، اپنی ذات کے لیے نہیں لیا۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اوپر کیا جانے والا ظلم معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما نقص مال من صدق وما زاد الله رجلا بعفو الا عزا وما من احد تواضع الله الا رفع الله، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، عفو و درگزر سے عزت ملتی ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے انکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ چھٹا حق یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ بقدر وسعت و ہمت حسن سلوک کرے، خواہ وہ اس قابل ہو کہ اس پر احسان کیا جائے یا نہ ہو۔ علی بن حسین اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر احسان کرو جو اس لائق ہو، اگر کسی ایسے شخص پر احسان کیا جو اس لائق نہ تھا تب بھی کوئی مضائقہ نہیں، تم خود اس کے اہل ہو کہ کسی پر احسان کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ علل دارقطنی، مگر یہ روایت مرسل ہے اور اس کی سند ضعیف ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بھی مذکور ہے کہ راس العقل بعد الدین التودد الى الناس واستناء المعروف الى كل بر فاجر، یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے۔ ایمان کے بعد عقل کا اصل تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اور ہر نیک و بد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نہایت اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے تو آپ از خود نہ چھڑاتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی چھوڑ دیتا۔ آپ کے زانوے مبارک اپنے ہم نشین کے زانو سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ جب کوئی شخص آپ سے گفتگو کرتا تو آپ ہمتن گوش ہو جایا کرتے، اور اس وقت تک روئے مبارک نہ پھیرتے جب تک کہ وہ شخص خود اپنی گفتگو سے فارغ نہ ہو جاتا۔ ساتواں حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے، بلکہ اگر جانے کی ضرورت ہو تو پہلے تین مرتبہ اجازت لے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، الا ستزان ثلاث فالأولى يستنصتون والثانية يستسلحون والثالثة يذنون أو يردون۔ اجازت تین مرتبہ لی جاتی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات پہلی مرتبہ اجازت مانگنے پر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، دوسری مرتبہ اجازت دینے یا نہ دینے کے سلسلے میں باہم صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور تیسری مرتبہ اجازت دیتے ہیں یا واپس کر دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، الدار قطنی فی الافراد بسند ضعیف، بخاری و مسلم میں یہ روایت ابو موسیٰ سے ان الفاظ میں ہے، الاستعزان ثلاث فإن أزن لك والأفارج، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور ہر شخص کے ساتھ اس کی اہلیت کے مطابق گفتگو کرے۔ جاہل کے ساتھ علم و فقہ کی باتیں کرنا اور کسی کم فہم کند ذہن کے ساتھ نکتہ رسی اور دقیقہ سنجی کا ثبوت دینا بجائے خود جہالت ہے، اس میں مخاطب اور متکلم دونوں کے لیے ایذا ہے۔ نواں حق یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرے اور بچوں پر رحم کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور بخاری فی الآداب کی، اور جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من اجلال اللہ اکرام از شیبت المسلم، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا بھی اللہ کی تعظیم ہے۔ بوڑھوں کی تعظیم کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر وہ مجلس میں موجود ہوں تو ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر گفتگو نہ کرے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہینہ قبیلے کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو ایک لڑکا بولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بڑے کہاں ہیں؟ اور یہ حاکم کی حدیث ہے۔ بڑوں کی انتہائی عظمت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کافی ہے، فرمایا، بوڑھوں کی تعظیم کرنے والا جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی تعظیم کرنے والے کے لیے بھی کچھ لوگ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، ترمذی میں یہ روایت ان الفاظ میں ہے، ما اکرم ومن یکرم، اور راوی اس کے انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ ترمذی کے بعض نسخوں کے مطابق یہ روایت غریب ہے اور بعض نسخوں کے مطابق حسن ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں باعزت زندگی کی بشارت ہے اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم کی توفیق اس شخص کو ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر کی زیادتی لکھ دی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيزا والمطر قيزا وتفيد الام فيدا وتغيد الكرام غيظا ويجتري الصغير على الكبير واللئيم على الكريم۔ اور یہ خرائطی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، قیامت برپا نہ ہوگی یہاں تک کہ بچوں سے نفرت نہ کی جانے لگے، بارش گرمی کے کا باعث نہ بن جائے، کمینے زیادہ اور شرفا کم نہ ہو جائیں، اور چھوٹا بڑے کے مقابلے میں اور کمینہ شریف کے مقابلے میں جری نہ ہو جائے۔ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، کتاب النکاح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بازار میں جو کہ ہے گزر چکی ہے کہ آپ بچوں پر نہایت مہربان اور شفیق تھے۔ بخاری و مسلم میں بھی اس مضمون کی روایت موجود ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کبھی آپ سفر سے تشریف لاتے اور راستے میں بچے ملتے تو آپ ان کے پاس ٹھہرتے، بعض بچوں کو سواری کے جانور پر اپنے سامنے اور بعض کو پیچھے بٹھاتے، جو بچے رہ جاتے وہ صحابہ کی سواریوں پر آگے پیچھے بیٹھتے، تب یہ قافلہ منزل تک پہنچتا، بعد میں وہ بچے جنہیں سرکار کی معیت میں بیٹھنا نصیب ہوتا اس سعادت پر فخر کرتے اور دوسروں کو بھی جتاتے، جو بچے آگے بیٹھتے وہ پیچھے بیٹھنے والوں پر فخر کرتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، مسلم و بخاری میں عبداللہ ابن جعفر کی روایت ہے، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے ابن زبیر سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے، تمہیں اور ابن عباس کو ملے تھے، آپ نے ہم دونوں کو اپنے جانوروں پر بٹھلایا تھا اور تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ نومولود بچے نام رکھنے اور دعائے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں لائے جاتے، آپ انہیں اپنی گود میں لے لیتے، بعض اوقات بچے پیشاب بھی کر دیتے، ایسے موقع پر صحابہ چیخنے لگتے، آپ صحابہ کو منع فرماتے، یہاں تک کہ بچہ پیشاب سے فارغ ہو جاتا حالانکہ آپ کے کپڑے اور بدن ناپاک ہو جاتا، لیکن زبان سے تو کیا چہرے سے بھی خفگی کا اظہار نہ فرماتے۔ آپ کے اس رویے سے بچے کے والدین نہایت خوش ہوتے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچے کے پیشاب کر دینے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، آپ بچے کے لیے خیر و برکت اور درازی عمر کی دعا فرماتے اور اس کا نام رکھتے۔ جب بچے کے والدین چلے جاتے تو آپ اپنا جسم مبارک پاک کرتے اور کپڑے دھوتے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، بخاری و مسلم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا مختصراً، مفصل روایت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے احمد بن مئی نے نقل کی ہے۔ دارقطنی اور احمد میں بھی اس مضمون کی روایات موجود ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دسواں حق یہ ہے کہ تمام لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، نرم لب و لہجے میں گفتگو کرے اور تواضع و انکساری سے پیش آئے۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو دوزخ کس شخص پر حرام ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، الحین اللین السہل القریب، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اس شخص پر جو نرم خو، منکسر المزاج، سہل گیر اور ملنسار ہو۔ اور یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، ان اللہ یحب السہل طلق، یہ بے حقی شعب الایمان کی حدیث ہے اور یہ بسند ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نرم خو اور خندہ رو شخص محبوب ہے۔ ایک حدیث میں خود خوش گفتاری کو دوزخ سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، آگ سے بچو اگرچہ آدھی ہی کھجور راہ خدا میں کیوں نہ دو، یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہہ دو۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ان فی الجنتی لغرف یرا ظہورہا ما بطونہا و بطرنہا من ظہورہا، فقال اعرابی لمن حی یا رسول اللہ لمن ہی یا رسول اللہ، قال لمن اطاب القلام و اتعم التعام و سلی باللیل والناس نیام، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند غریب ہے۔ جنت میں چند دریچے ہیں جن کے اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے۔ ایک عربی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ دریچے کس شخص کے لیے ہیں؟ فرمایا، اس شخص کے لیے جس نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا اور رات کو اس وقت نماز پڑھی جس وقت کے لوگ محو خواب ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت نقل کی ہے، فرمایا، اسی کا بتق اللہ وصدق الحدیث ووفاء العہد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحم اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وخفض الجناح، یہ خرائطی، بےحقی اور ابو نعیم کی حدیث ہے۔ میں تجھے خوف خدا، راست گوئی، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت، یتیموں پر رحم، نرم گفتاری، سلام کرنے اور تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آنے کی وصیت کرتا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت ملی، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے۔ فرمایا، اس کوچے میں چاہے جہاں بیٹھ جاؤ، تمہاری بات سن لوں گا۔ وہ عورت ایک جگہ بیٹھ گئی، آپ نے اس کی عرضداشت سماعت فرمائی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 70 برس تک روزے رکھے، وہ ہر ساتویں روز افطار کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے باری تعالی کے حضور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے دکھلا دیجئے کہ شیطان انسانوں کو کس طرح بہکاتا ہے۔ جب کافی عرصے تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے تو اس دعا کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کر کہا کہ باری تعالیٰ کو تمہاری عبادت سے زیادہ یہ بات پسند آئی ہے، اس کا انعام تمہیں نور بصیرت کی صورت میں عطا کیا جا رہا ہے، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو۔ اس شخص نے دیکھا کہ ابلیس کی فوج ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، کوئی شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ زندہ ہو اور اس کے ارد گرد شیاطین موجود نہ ہوں، اور وہ بھیڑیوں کی طرح گھات لگائے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، رب کریم، شیطان کے فریب سے کون نجات پا سکتا ہے؟ فرمایا، نرم گفتار پرہیزگار۔ گیارہواں حق یہ ہے کہ جو وعدہ کرے اسے پورا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو عطیہ اور قرض کہا ہے، اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے فرمایا العدت عطی، یہ روایت طبرانی اوسط میں قباس ابن شیم سے مروی ہے۔ ایک جگہ فرمایا العدت دین، یہ روایت طبرانی اوسط و صغیر میں بروایت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ منقول ہے، ابو داؤد نے اسے مرسل روایت کہا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرح عطیہ دینے میں ثواب ہے اور قرض ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایفائے وعدہ میں بھی ثواب ہے اور یہ عمل ضروری بھی ہے۔ حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے، الفاظ یہ ہیں ثلاث فی المنافق اذا حدث کذب و اذا وعد خلف و اذا تمنا خان، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تین باتیں منافق میں ہوتی ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے، اور جب اس کے سپرد کوئی امانت کی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو۔ پھر وہ تینوں امور بیان کیے گئے جو اس سے پہلے حدیث میں گزر چکے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بارواں حق یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہو، اور وہی معاملہ کرے جو لوگوں سے اپنے سلسلے میں مطلوب ہو، اور ان کا انتقام اپنے نفس سے لے۔ ارشاد نبوی ہے لا يستكمل العبد الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال الانفاق من الاقطار والانصاف من نفسه وبذل السلام، یہ خرائطی کی حدیث ہے جس کو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں تین عادتیں نہ ہوں: مفلسی میں خرچ کرنا، اپنے نفس سے انتقام لینا، اور سلام کرنا۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے یہ روایت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بخاری میں بھی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا من سرہ ان بزحزہ عن النار فلتاتہ منیتہ وهو يشهدان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وليات إلى الناس ما يحب أن يوتى إليه، یہ خرائطی مسلم نحوہ کی حدیث ہے، خرائطی اور مسلم نحوہ کی حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ دوزخ سے دور رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس حال میں مرے کہ اللہ کی عبودیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے رہا ہو۔ نیز لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا اپنے لیے دوسروں سے طالب ہو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ احسن مجاورت من جاورك تكن مؤمن او احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے مشہور یہ ہے کہ آپ نے یہ نصیحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ چار باتیں تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، ان چار باتوں میں سے ایک میرے لیے مخصوص ہے، دوسری تمہارے لیے خاص ہے، تیسری تمہارے اور میرے درمیان مشترک ہے، اور چوتھی تمہارے اور عام لوگوں سے تعلق رکھتی ہے۔ جو بات میرے لیے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ میری عبادت کرو، اور کسی چیز کو میری ذات یا صفت میں شریک مت بناؤ، وہ بات جو تمہارے ساتھ خاص ہے تمہارا عمل ہے، میں اس عمل کی جزا اس وقت دوں گا جس وقت تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ میرے اور تمہارے درمیان مشترک امر یہ ہے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں۔ تمہارے اور لوگوں کے درمیان جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم ان سے اپنے ساتھ کرانا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عادل اور انصاف پرور کون لوگ ہیں؟ جواب آیا، وہ لوگ جو دوسروں کا انتقام اپنی ذات سے لیں۔ تیرواں حق یہ ہے کہ جس شخص کے لباس اور صورت سے اس کے مرتبے کی بلندی کا اظہار ہو اس کی زیادہ توقیر کرے، مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبہ و منزلت کے مطابق پیش آئے۔ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سفر کے دوران کسی منزل پر ٹھہریں، خادمہ نے کھانا پیش کیا، اتنے میں ایک سائل آیا اور اس نے کھانے کی درخواست کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے ایک روٹی بھجوا دی۔ اس کے بعد ایک سوار جاتا نظر آیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بلا کر کھانا کھلاؤ۔ رفقائے سفر نے عرض کیا، ام المومنین، اس مسکین سائل کو تو آپ نے ایک روٹی بھجوائی تھی اور اس شخص کو جو بظاہر خوشحال نظر آتا ہے کھانے پر بلا رہی ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالی نے لوگوں کے درجات متعین کر دیے ہیں، تم بھی اس شخص کے ساتھ اس کے درجے کو ملحوظ رکھ کر عمل کرو۔ وہ مسکین تو ایک روٹی لے کر خوش ہو گیا، لیکن یہ بری بات ہوگی کہ ہم اس دوسرے شخص کو بھی ایک روٹی پکڑا دیں۔ فرق مراتب کے لحاظ پر یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے کہ کچھ لوگ حاضر ہوئے یہاں تک کہ بیٹھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ جس وقت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ آئے، کمرہ بھر چکا تھا، آپ دہلیز پر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کی طرف پھینکی اور یہ فرمایا کہ اسے بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ جریر رضی اللہ عنہ نے چادر مبارک اٹھائی، اپنے سر پر رکھی اور بوسے دیے اور رو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری اتنی مجال کہاں کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھوں، اللہ آپ کا اکرام کرے جس طرح آپ نے میرا اکرام فرمایا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اذا تاکم کریم قوم فاکرموه، یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ اسی طرح اس شخص کی تعظیم بھی کرنی چاہیے جس سے تمہارے دینی روابط ہوں۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ ان کا استقبال کیا، مرحبا بے امی، امی جان خوش آمدید۔ اس اعزاز کا ایک جزیہ تھا کہ آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اس پر بٹھلایا۔ اس کے بعد فرمایا، آپ سفارش کریں، میں آپ کی سفارش قبول کروں گا، آپ جو مانگیں گی میں دوں گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں اپنی قوم کی سفارش کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں آپ کی قوم کے حق میں اپنے اور بنو ہاشم کے حق سے دست بردار ہوتا ہوں۔ اس اعلان کے بعد مجلس میں ہر طرف سے لوگ کھڑے ہوئے اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں اپنے اپنے حق سے دست برداری کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آپ نے خیبر میں حاصل ہونے والا اپنا حصہ انہیں دے دیا، جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 100,000 درہم میں خریدا۔ اور یہ ابو داؤد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو الطفیل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بعض وقت آپ تکیہ لگائے تشریف فرما ہوتے اور کوئی شخص آ جاتا، تکیہ اتنا مختصر ہوتا کہ اس میں دوسرے شخص کی گنجائش نہ ہوتی، تو آپ آنے والے کو ترجیح دیتے اور اپنا تکیہ اسے دے دیتے، اگر وہ انکار کرتا تو آپ اصرار کرتے، یہاں تک کہ وہ شخص تکیہ لگانے پر مجبور ہو جاتا۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، مسند احمد میں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے کھجور کی چھال سے بنا ہوا اپنا تکیہ مجھے عطا فرمایا۔ اسی طرح کی ایک روایت طبرانی میں سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چودواں حق یہ ہے کہ مسلمانوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے۔ ارشاد نبوی ہے، الا اخبرکم بفضل من درج الصلاۃ والصیام والصدقہ، قالوا بلى، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین هي الحالقة۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلا دوں جو نفل نماز، روزے اور صدقہ خیرات سے افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ فرمایا، آپس میں صلح کرانا، یاد رکھو آپس میں پھوٹ ڈالنے والا شخص دین کو مٹانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے کسی بات پر مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کو کس بات پر اس قدر ہنسی آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو شخص بارگاہ خداوندی میں حاضر ہیں، ان میں سے ایک نے عرض کیا، یا اللہ، اس شخص سے میرا حق مجھے دلوائیے۔ باری تعالی نے دوسرے شخص سے فرمایا کہ اپنے بھائی کا حق ادا کرو، اس نے عرض کیا، یا اللہ، میرے دامن میں بجز معاصی کے کچھ بھی نہیں ہے، کیا چیز دوں کہ اس کا حق ادا ہو؟ صاحب حق نے عرض کیا کہ اگر یہ شخص کوئی نیکی مجھے نہیں دے سکتا تو اتنا ہی کرے کہ میرا ایک گناہ لے لے۔ یہاں پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حزن و ملال کی اسی کیفیت کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن بڑا سخت اور جان لیوا ہوگا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے۔ اس کے بعد آپ واقعے کی طرف لوٹ آئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے صاحب حق مظلوم سے فرمایا کہ ذرا نظر اٹھاؤ اور جنت کا مشاہدہ کرو، اس شخص نے تعمیل حکم میں جنت کے عالی شان محلوں پر نظر ڈالی اور عرض کیا، خداوندہ، میں چاندی کے شہر اور سونے کے محل دیکھ رہا ہوں، یہ کس نبی کے ہیں، کس صدیق اور شہید کو عطا کیے جائیں گے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ شخص کی ملکیت ہوں گے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ عرض کیا، یا اللہ، یہ قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ فرمایا، تم ادا کر سکتے ہو۔ عرض کیا، کیسے؟ فرمایا، اپنے بھائی کو معاف کر کے۔ اس نے عرض کیا، الہی، میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں۔ باری تعالی نے فرمایا، اٹھو اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی، اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فان اللہ تعالی یصلح بین المؤمنین یوم القیامہ۔ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرا دیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن باری تعالی بھی مسلمانوں میں صلح کرا دیں گے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، یہ طویل روایت خرائطی نے مکارم الاخلاق میں اور حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، ابو یالا نے بھی اس کی تخریج کی ہے، ابن حبان اور بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، لیس بکذاب من اصلح بین اثنین فقال خیر اونی خیر، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، جو شخص دو جھگڑا کرنے والے آدمیوں میں صلح کرائے وہ جھوٹا نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات کہے اور ایک کی طرف سے دوسرے کو اچھی خبر پہنچائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں صلح کرانا واجب ہے، کیونکہ جھوٹ نہ بولنا واجب ہے، اور جب کوئی واجب اس وقت تک ذمے سے ساقط نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے زیادہ موقد واجب سامنے نہ آ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلح کرانا ترک کذب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے، یعنی اگر اس کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تب بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، کل الکذب مکتوب الا ان یکذب الرجل فی الحرب فان الحرب قد اتى او یکذب بین الاثنین فیصلح بینهما او یکذب لامر امرأت لیردیها۔ ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے یعنی قابل مواخذہ ہے، مگر یہ کہ آدمی لڑائی میں جھوٹ بولے اس لیے کہ لڑائی فریب ہی کا نام ہے، یا دو آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے، یا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، یہ روایت بھی خرائطی کی مکارم الاخلاق میں ہی ہے اور اس کے راوی نورس بن سمعان ہیں، لیکن اس کی سند میں انقطاع اور ضعف ہے۔ تاہم اس مضمون کی ایک روایت مسلم میں ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پندرہواں حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ستر علی مسلم ستر اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اس مضمون کی ایک روایت ہے، لا یستر عبد عبد الا سطرہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو بندہ دوسرے کے عیوب چھپائے گا قیامت کے روز باری تعالی اس کے عیب چھپائیں گے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، لا یرا امری من اخیہ عورت فیسترہ علیہ الا دخل الجنہ۔ یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو مکارم الاخلاق میں روایت کیا گیا ہے، جو شخص اپنے کسی بھائی کا عیب دیکھے اور اس کی پردہ پوشی کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جب ماعز رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ یعنی زنا کا اعتراف کیا تو آپ نے ان سے فرمایا، لو سترت بثوبک کان خیر لک۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے جس کو حذا بن حکیم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اگر تو اسے کپڑے میں ڈھانپ لیتا یعنی چھپا لیتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے اپنا عیب چھپانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ پردہ پوشی اسلام کا حق ہے اور اس حق میں وہ اور غیر دونوں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی شخص کو شراب پیتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میرا دل یہی چاہے گا کہ اس کا راز فاش نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں رات کے گشت کے دوران ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا۔ صبح ہوئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے یہ دریافت کیا کہ اگر امام المسلمین کسی شخص کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اور اس پر زنا کی حد جاری کرے تو اس کا یہ فعل درست ہے یا نہیں؟ تقریباً سب لوگوں کی رائے یہ تھی کہ امام با اختیار ہے، اسے حد جاری کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو الٹی آپ پر حد جاری کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالی نے زنا کے لیے چار گواہوں کی گواہی ضروری قرار دی ہے۔ چند روز کے توقف کے بعد آپ نے یہی سوال دوبارہ کیا، سب نے وہی سابقہ جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنی رائے پر قائم رہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حد زنا جاری کرنے یا نہ کرنے میں تردد تھا، اسی لیے آپ نے دوبارہ استفسار فرمایا اور استفسار بھی ایک مفروضہ قائم کر کے کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں مرد اور فلاں عورت کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں ان پر حد جاری کروں یا نہ کروں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حد زنا کے لیے مطلوب شہادت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ شریعت نے پردہ پوشی پر زور دیا ہے۔ یہاں چار سے کم افراد کی شہادت پر حد جاری کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، پھر وہ چار بھی ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے زانی اور مزنی کے اعضا کو اس حال میں دیکھا ہو جیسے سرما دانی میں سلائی ہوتی ہے، اور ایسا مشکل ہی سے ہوتا ہے۔ اگر اتفاقاً قاضی اس کی تحقیق بھی کرے تب بھی اس کے لیے افشا کرنا جائز نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ باری تعالیٰ نے زنا جیسے بدترین جرم کے لیے کتنی بڑی سزا رکھی، مگر یہ بھی دیکھیے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کی کس طرح پردہ پوشی فرمائی۔ شہادت کی قیود سے افشائے راز کا راستہ ہی مسدود کر دیا۔ امید ہے کہ قیامت کے دن ہم بھی اس کے کرم عمیم اور احسان عظیم سے محروم نہیں رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اذا سطر علی عبد عورت فی الدنیا فہو اکرم من ان یکشفها فی الاخرہ وان کشفها فی الدنیا فہو اکرم من ان یکشفها مرت اخرى۔ یہ ترمزی، ابن حاکم، ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے عیب کی دنیا میں پردہ پوشی فرماتے ہیں تو اس کے کرم کا یہ تقاضا کب ہوگا کہ قیامت میں اسے فاش کرے، اور جب دنیا میں ایک مرتبہ فاش کر دیتا ہے تو اس سے کریم تر یہ ہے کہ دوبارہ اسے فاش کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں گشت کر رہا تھا۔ ہمیں دور کہیں روشنی نظر آئی، ہم روشنی کی جانب چلے، معلوم ہوا کہ ایک مکان میں چراغ جل رہا ہے، باہر سے دروازہ بند ہے اور اندر لوگ شور و غل مچا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ ربی بن امیہ بن خلف کا مکان ہے، یہ سب لوگ شراب کے نشے میں ہیں، تمہاری کیا رائے ہے، کیا ہم انہیں گرفتار کر لیں؟ میں نے کہا، میرے خیال میں یہ مناسب نہ ہوگا، ہم نے اس وقت وہ کام کیا جس سے قرآن پاک میں ممانعت وارد ہے۔ میرا اشارہ آیت کریمہ ولا تجسسو یعنی توہ میں مت رہو کی طرف تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے میری رائے سے اتفاق کیا اور ہم ان میں خواروں کو اسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ عیب کا چھپانا اور اس کے درپے نہ ہونا واجب ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انک ان اتبعت عورات النساء افسدتهم او کدت ان تفسدهم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تم لوگوں کی عیب جوئی میں لگ گئے تو تم ان کو بگاڑ دو گے، یا یہ فرمایا قریب ہے کہ تم انہیں بگاڑ دو۔ عام مومنین کو خطاب فرمایا، یا معشر من امن باللسانه ولم يدخل الايمان في قلبي لا تختاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه ان يتبع عوره اخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع ويتبع الله عورته يفدح ولو كان في جوف بيته۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نحوہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے اور جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ان کی عیب جوئی کرو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب آشکار کرتے ہیں، اور جس شخص کے عیب باری تعالیٰ آشکار فرماتے ہیں اسے رسوائی ملتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی حدود کی تعدی کرتے دیکھوں تو اسے گرفتار نہ کروں، اور نہ کسی دوسرے شخص کو بلا کر یہ بتلاؤں کہ وہ تعدی حدود اللہ کا مرتکب ہوا ہے۔ ہاں اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص ہو تو میں نظر انداز نہ کر سکوں گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص پکڑ کر لایا گیا۔ لانے والے نے عرض کیا کہ یہ شخص شرابی ہے اور اس وقت بھی نشے میں ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حاضرین مجلس سے کہا کہ اس کا منہ سونگھ کر دیکھو. لوگوں نے حکم کی تعمیل کی, معلوم ہوا کہ واقعتاً وہ شراب پیے ہوئے ہے. آپ نے اسے قید کر دیا. جب اس شخص کا نشہ ہرن ہوا اور ہوش و حواس بحال ہوئے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوڑا منگوا کر اس کی گرہ کھولی اور جلاد کو دیا اور اسے فرمایا کہ مجرم کے کوڑے لگاؤ, لیکن ہاتھ اونچا کر کے کوڑے لگانا اور مختلف جگہوں پر لگانا, یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پر لگاتے رہو. جب سزا سے فارغ ہوئے تو اس شخص سے دریافت کیا جو مجرم کو گرفتار کر کے لایا تھا کہ تمہارا اس شخص سے کیا تعلق ہے. اس نے عرض کیا میں شخص کا چچا ہوں. فرمایا نہ تم نے اس کی تادیب و تعلیم پر توجہ دی اور نہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کی. اس کے بعد فرمایا کہ اگر امام کو معلوم ہو کہ فلاں شخص نے حدود الہی سے تجاوز کیا ہے تو اسے شرعی حد جاری کرنی چاہیے. اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے, عفو و درگزر سے کام لینا اسے محبوب ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. پارہ نمبر 18, رکوع نمبر 9, آیت نمبر 22. اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. مزید فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول جب ایک شخص پر چوری کی حد جاری فرمائی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ نہایت مضطرب ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید آپ کو اس کا ہاتھ کاٹا جانا برا لگا ہے. فرمایا برا کیوں نہ لگتا, تم لوگ اپنے بھائی کے خلاف شیاطین کے مددگار مت بنو. انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے معاف کیوں نہ کر دیا؟ فرمایا یم بغی سلطان اذن تهي اليه حد ان يقيمه ان الله عفو يحب العفو وقرا وليعفو وليصفح. یہ حاکم کی حدیث ہے. حاکم کو چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی حد پہنچے تو وہ اسے جاری کرے. اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وليعفو آخر تک. ایک روایت میں ہے کہ جب اس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر متغیر ہوا گویا راکھ ڈال دی گئی ہو. اور یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے. مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ ایک مکان سے گانے کی آواز آئی. آپ نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے اور اس کے پہلو میں ایک مغنیہ گانا گا رہی ہے. آپ نے فرمایا اے دشمن خدا, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال دے گا؟ اس شخص نے جواب دیا امیر المومنین, آپ کوئی حکم لگانے میں جلدی نہ فرمائیں, میں نے ایک معصیت کی ہے. آپ نے بیک وقت تین معصیتیں سرزد ہوئی ہیں. باری آپ سے بیک وقت تین معصیتیں سرزد ہوئی ہیں. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تجسسو, پارہ نمبر 26, رکو نمبر 14, آیت نمبر 12, اور سراغ مت لگایا کرو. حالانکہ آپ نے تجسس کیا. آپ نے فرمایا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها, پارہ نمبر 2, رکو نمبر 8, آیت نمبر 189. اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو. اور آپ اس حکم کے برخلاف میرے گھر میں دیوار پھاند کر داخل ہوئے. اس نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها, پارہ نمبر 18, رکوع نمبر 10, آیت نمبر 27. تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو یہاں تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو. آپ نے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور میرے گھر میں اجازت اور سلام کے بغیر چلے آئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو سدھر جائے گا؟ اس نے عرض کیا یقیناً امیر المومنین, میں ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا. اس عہد کے بعد آپ واپس چلے آئے. ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث دریافت کی جو قیامت کے روز باری تعالی کی سرگوشی سے متعلق وارد ہوئی ہے. فرمایا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ لیدنی منہ المؤمن فیدعا علیہ کفیہ ویسترہ من الناس فیقول اتعرف ذنب کذا فیقول نعم یا ربی حتی انہو اذا قرح بزنوبه فرایا فی نفسه انہ قد حلق قال له یا عبدی انی لم استرها علیک فی الدنیا الا و انا اريد ان اغفرها لك اليوم فيعطي كتاب حسناته واما الكافرون والمنافقون فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالی مومن کو اپنے قریب بلائیں گے، اسے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ کر لوگوں سے چھپائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے، کیا تو اپنے فلاں گناہ سے واقف ہے؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں یا رب. جب باری تعالی اس سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف کرا لیں گے اور مومن اپنے دل میں یہ سمجھے گا کہ میں تباہ ہو گیا، تو اس سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے عیوب کی پردہ پوشی اس لیے کی تھی کہ میں آج کے دن انہیں معاف کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد نیکیوں کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. کافروں اور منافق کا اس روز یہ عالم ہوگا کہ گواہ پکار پکار کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا. آگاہ رہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. ایک حدیث میں ہے، کل امتی معافی الا المجاہرین. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. میری امت کے تمام لوگ معاف کر دیے جائیں گے، مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جنہوں نے علل اعلان گناہوں کا ارتکاب کیا. وہ لوگ بھی مجاہر ہیں جنہوں نے چھپ کر گناہ کیا اور بعد میں ظاہر کر دیا کہ مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہوا ہے. لوگوں کی عیب جوئی کی کراہت کے لیے ذیل کی روایت کافی ہے. ارشاد فرمایا، من استمع سر قوم وهم له كارهون صب في اذنه الى تک يوم القيامه. یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص کسی قوم کا بھید سنے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، قیامت کے روز اس کے کان میں رانگ پگھلایا جائے گا. سولواں حق یہ ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچے تاکہ مسلمانوں کے قلوب بدگمانی سے اور زبانیں غیبت سے محفوظ رہیں. اگر لوگوں نے اس کی بے احتیاطی کی بنا پر غیبت کی یا اسے برا سمجھا، تو یہ باری تعالی کی نافرمانی ہوگی اور اس گناہ میں وہ بھی ان کا شریک ہوگا. ارشاد ربانی ہے، ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 108. اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا، تمہارا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جو والدین کو گالی دے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہو؟ فرمایا، نعم، یسب ابوی غیرہ فیسبون ابوی. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ہاں، وہ شخص ایسا ہے جو دوسروں کے والدین کو گالی دیتا ہے اور نتیجے میں دوسرے اس کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ معصیت کا باعث ہونا بھی معصیت کے ارتکاب کی طرح مذموم ہے. تہمت کی جگہوں سے بچنا کس قدر ضروری ہے، اس سلسلے میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک شخص قریب سے گزرا. آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم اسے غیر عورت سمجھ سمجھ کر میرے متعلق بدگمانی میں مبتلا مت ہونا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی اور ہوتا تو اس طرح کی بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، شیطان آدمی کے خون کی گردش کے ساتھ رگوں میں رواں ہے۔ ایک روایت میں یہ تفصیل ہے کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرے میں موتقف تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، آپ نے ان سے بات چیت کی، اس دوران دو شخص قریب سے گزرے، آپ نے ان دونوں سے فرمایا، الا رسلکما انہ صفیہ انی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شرع۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو صفیہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ ٹھہرو، یہ صفیہ ہیں، میں نے تمہیں یہ بات اس لیے بتلائی کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی برائی یعنی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تہمتوں کی جگہ سے بچنے میں احتیاط نہ کرنے کی بنا پر لوگوں کی ملامت اور طنز و تعریض کا ہدف بنے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اس کا قصوروار ٹھہرائے، اس لیے کہ نہ وہ بے احتیاطی کرتا اور نہ دوسرے لوگ اسے برا کہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سر راہے کسی عورت سے بات چیت کر رہا ہے، آپ سخت ناراض ہوئے اور اس کے درے لگائے۔ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے۔ فرمایا، ایسی جگہ کیوں گفتگو کرتے ہو جہاں شبہ واقع ہو۔ سترواں حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی کسی ضرورت میں سفارش کا طالب بن کر آئے تو اسے مایوس نہ کرے، بلکہ جو کچھ بن پڑے اس کی مطلب براری کے لیے کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انی اوت و اسأل و طلب الی الحاجہ و انتم عندی فاشفعوا التجروا و یقضی اللہ علی یدی نبیہ ما احب۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مجھ سے اپنی ضرورتیں پوری کراتے ہیں اور تم میرے پاس ہوتے ہو، اس لیے اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے میرے پاس آئے تو تم اس کی سفارش کر دیا کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے وہی کام کرائے گا جو اسے محبوب ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اشفع الى لتوجر انی اريد الا لرو او خرا کی تشفع الى فتوجر۔ یہ ابو داود اور نسائی کی حدیث ہے، مجھ سے سفارش کیا کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں مگر اسے اس لیے ملتوی کر دیتا ہوں کہ تم اس کام کی مجھ سے سفارش کرو گے اور اجر و ثواب حاصل کرو گے۔ ایک حدیث میں ہے، ما من صدقت افضل من صدقت اللسان قیل وکیف ذلک قال الشفاعة یحقن بها الدم وتجربها لمن فئت الى اخر يدفع بها المقروه ان اخر۔ یہ خرائطی کی حدیث ہے جس کو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، کوئی صدقہ زبان کے صدقے سے افضل نہیں ہے۔ عرض کیا گیا، زبان سے کس طرح صدقہ ہوتا ہے؟ فرمایا، سفارش کرنے سے، سفارش سے خون محفوظ ہو جاتا ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے اور شر سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کا شوہر مغیث نامی غلام تھا، آج وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ مغیث اپنی بیوی بریرہ کے پیچھے کھڑا رو رہا ہے اور آنسوؤں سے اس کی داڑھی کے بال تر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یعنی ابن عباس سے فرمایا، عجیب بات ہے کہ مغیث کو بریرہ سے جس قدر محبت ہے، بریرہ کو اس سے اسی قدر نفرت ہے۔ اس کے بعد آپ نے بریرہ سے فرمایا، کتنا اچھا ہوتا اگر تم مغیث کے پاس چلی جاتیں، آخر کو وہ تمہارے بچے کا باپ ہے۔ بریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں اس کی تعمیل کروں گی۔ فرمایا، یہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ محض سفارش ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اٹھارواں حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو، اول سلام و مصافحہ کرے، بعد میں دوسری گفتگو کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه حتی یبدا السلام. یہ طبرانی اوسط اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص سلام سے پہلے گفتگو شروع کرے، اس کی بات کا جواب مت دو یہاں تک کہ وہ سلام کرے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، لیکن نہ آپ سے حاضری کی اجازت چاہی اور نہ آپ کو سلام کیا. آپ نے مجھ سے فرمایا، ارجع فقل السلام علیکم وادخل، واپس جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، ابو داؤد ترمذی کی روایت، قلدہ ابن الخبل سے راوی ہے، صاحب قصہ بھی ہیں. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اذا دخلتم بیوتکم فسلموا علی اہلہا فان الشیطان اذا سلم احدکم لم یدخل بیتہ. یہ خرائطی کی حدیث ہے. جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اہل خانہ کو سلام کرو، اس لیے کہ اگر تم سلام کر لیتے ہو تو شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی ہے. ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا انس اسبغ الوضو یزد فی عمرک وسلم علی من لقیته من امتی تکثر حسناتک واذا دخلت منزلک فسلم علی اہل بیتک یکثر خیر بیتک. یہ خرائطی، بحقی اور ترمذی نحوہ کی حدیث ہے. اے انس، اچھی طرح وضو کیا کرو کہ اس سے تمہاری عمر زیادہ ہوگی، اور میری امت میں جو شخص تمہیں ملے اسے سلام کیا کرو، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اور جب تم اپنے گھر میں جایا کرو تو اہل خانہ کو سلام کیا کرو، اس سے تمہارے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. پارہ نمبر 5، رکو نمبر 8، آیت نمبر 86. اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو. ایک حدیث میں باہمی محبت کو دخول جنت کا سبب اور افشائے سلام کو باہمی محبت کا باعث قرار دیا گیا ہے. فرمایا، والذی نفسی بیدی لا تدخل الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم علی عمل اذا عملتموه تحابیتم قالوا بلا یا رسول اللہ قالوا افشوا السلام بینکم. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلا دوں کہ اگر تم اسے کرو تو تمہارے مابین محبت پیدا ہو جائے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. فرمایا، آپس میں سلام کو رواج دو. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے 70 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، صاحب فردوس نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنی سند میں نقل کیا ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان باہم ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے. اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. آپس میں سلام کرنے کے لیے یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے، یسلم الراکب علی الماشی واذا سلم من القوم واحد جزاہ عنہم. سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور اگر جماعت کا ایک آدمی سلام کرے تو یہ سب کی طرف سے کافی ہے. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، موطا امام مالک زید بن اسلم مرسلن. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے.